الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان جو پچھلے دو تین ماہ سے یہاں پر ہو رہا ہے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک سر سے پاؤں تک اور آپ کی حیات طیبہ روزے اول سے روزے آخر تک نو انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بالخصوص وحی کے آغاز کے بعد نو انسانی کے جس فرد کو بھی زندگی کے کسی معاملے میں کوئی رہنمائی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے کہ جس روشنی میں وہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل اور روڈ میپ بنا سکتا ہے جس پر چلتے ہوئے کہ وہ کامیابی کے منزلیں طے کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی، یعنی وہ مہینہ وہ سال کہ جس سال یمن کے ایک بادشاہ جس کا نام ابرہ تھا اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لشکر کو ہاتھیوں سمیت کوڑا بنا دیا، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، کہ ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس اعتبار سے 63 سال اور 4 دن بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج سے واپس آئے، جس کی تفصیل ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری مہم، فوجی مہم تیار فرمائی، وہ سفر سن 11 ہجری میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کی تیاری فرمائی اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ کے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور ان کی کنیت بھی زید بن محمد رکھی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ آپ کے بیٹے صرف وہی ہیں جو سلبی بیٹے ہیں، لہذا آپ زید کو اس کے باپ کے نام سے پکاریں، تو پھر ان کو اثر نو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے، تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ تو آپ نے ان کو اس مہم کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ بلقاء کا علاقہ اور روم کی فلسطینی سرزمین، رومی سلطنت کی فلسطینی سرزمین پر سواروں کے ذریعے ایک دفعہ اس کو روند آؤ. اور اس کاروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کو ذرا حوصلہ دیا جائے کہ رومیوں کو، بہرحال وہ ایک بہت بڑی امپائر تھی رومن امپائر، اس کا بڑا روب و دبدبہ تھا. یعنی ایک تو ان کا جو اپنا علاقہ تھا اس پر تو اس کی حکومت تھی ہی تھی، لیکن جو قریب قریب کے علاقے تھے اس پر بھی اس کی دہشت تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کے ذریعے سے ان کی اس دہشت کو ختم کیا، اور جو قریب قریب کے علاقے تھے یعنی بارڈر کے قریب جو علاقے تھے وہاں حضرت اسامہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ تم ایک چکر لگا کر وہاں کے لوگوں کو ایک اعتماد دے کے آؤ کہ انہیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی جو ہیں وہ رومیوں کے ہاتھوں موت ہیں. حضرت اسامہ ابن زید عمر کے اعتبار سے کیونکہ ینگ تھے، لہذا کچھ صحابہ کرام نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا اور ذرا تھوڑی سی ریزسٹنس دکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نوجوان کے پیچھے اس کی قیادت میں کیا ہم جنگ کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ تو عمر کا چھوٹا ہے، اس کا باپ جب اس کو میں نے امیر بنایا تھا تو اس پر بھی تمہیں تحفظ تھا. اور وہ تحفظ اصل میں کیا تھا کہ عربوں کے ہاں آقا و غلام، یہ قبائلی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم ہے کہ غلام کبھی بھی آقا کے برابر نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید نے بھی اس چیز کو دلیل کے طور پر دیا ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے، تو آقا و غلام برابر نہیں ہو سکتے. اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اب وہ ایک آزاد انسان تھے، آزاد مرد تھے، لیکن بہرحال وہ جو ایک روایت تھی کہ ان پر چونکہ ایک دفعہ غلامی کا وہ سٹگما لگ چکا ہے، ایک داغ لگ چکا ہے، لہذا وہ آزاد مردوں کے پائے کے نہیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ بہرحال وہ قرشی بھی نہیں تھے، یعنی غیر قرشی، اور پھر اوپر سے آزاد کردہ غلام، اور پھر یہ ان کے بھی بیٹے. تو بہرحال عربوں کی ایک جو پرانی گھٹی میں پڑی ہوئی چیزیں تھیں کہ اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریمیسی کو قبول کیا، تو انکار تو کسی نے نہیں کیا، لیکن بہرحال اپنے ایک تأثر کا اظہار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے اس کے والد کو سپہ سالاری دی تو اس پر بھی تم نے تانہ زنی کی تھی، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی یعنی اسامہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال صحابہ اکرام تھوڑا سا ریزسٹنس شو کرنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کے بعد، ان کے گرد جمع ہوئے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ منورہ سے 3 میل کی مسافت پر خیمہ زن بھی ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا. اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اعلیٰ نظری تھی، ان کے اندر جو ڈٹرمینیشن تھی، یہ اس کا ثبوت تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا قلمدان سنبھالتے ہی دوبارہ اس لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا. حالانکہ وہ بڑے کریٹیکل حالات تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہہ دی کہ جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں اس لشکر کو روک لوں. تو وہ لشکر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائنلی روانہ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے اور جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار میں یعنی گفتگو میں ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس حیات دنیا اس حیات دنیاوی حیات مستعار جو بانکے لائی جاتی ہے اب اس سے رخصت ہونے والے ہیں، اس کو خیر بات کہنے والے ہیں، جس کے آثار میں نمایاں ترین کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ 20 دن کا اعتکاف کیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارملی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس دفعہ یعنی 10 ہجری کا جو رمضان تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، یعنی 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نازل شدہ قرآن مجید ہوتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر دہرایا کرتے تھے. اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا. یہ دور سمجھتے ہیں نا آپ، یہ حفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اس کو قرآن مجید کا دور کرنا کہتے ہیں. اور رمضان میں وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تراویح میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید سنانا ہوتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان بھی فرما دیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر میں تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں. وہ بھی ایک آثار تھا پہلے سے. پھر حج کے دوران ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا. یعنی یہ اشارے تھے، اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اس سال کے بعد میں ہوں گا ہی نہیں، اشارہ کیا کہ میں اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا. اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب واپسی جو ہے وہ ہونے والی ہے. اس کے بعد اوائل سفر سن 11 ہجری میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے یعنی شہدائے احد کے لیے ایک غیر معمولی دعا فرمائی. گویا ایسے معلوم ہوا کہ جیسے آپ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. پھر واپس آ کر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں. بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. البتہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے، اور یہ بالکل ہمارے سامنے کا روز کا تجربہ ہے. ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیش گوئی کا ایک ثبوت ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دنیا کمانا، دنیا بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب کا الا ماشاءاللہ دستور زندگی ہے. پھر ایک اور غیر معمولی واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کو جنت البقیع میں، یعنی جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس، وہاں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام. جو لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو کہ جس میں تم ہو. مزید فرمایا، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے. اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں. اب بہت 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 واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو رہے ہیں. 29 سفر، اب حساب لگائیے کہ اگر سفر کا مہینہ وہ 30 کا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں 14 دن باقی ہیں، اور اگر وہ 29 ہی کا تھا تو پھر 13 دن باقی ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے، واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر آپ نے ایک پٹی باندھی، اس پٹی کے اوپر سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹیمپریچر تھا وہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ آپ کے مرض وفات کا آغاز تھا. یعنی مرض وفات اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس بیماری سے انسان تندرست ہو کر اٹھ نہ سکے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے، اسے مرض وفات کہتے ہیں. یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، آپ کو بہت سے معاملات میں یعنی اس اصطلاح سے واسطہ پیش آتا ہے کہ مرض وفات شروع ہو جانے کے بعد کوئی انسان ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا اپنی جائیداد اور اپنے مال میں سے. یعنی اب اس کا چونکہ مرض وفات شروع ہو گیا، اب اس کا جو مال ہے وہ ورثہ کا مال شمار ہوتا ہے، اس پر صرف ایک تہائی پر اسے اختیار حاصل ہے، اس کی وصیت وہ کر سکتا ہے وصیت کے قانون کے اندر اندر، اس سے زیادہ پر وہ وصیت نہیں کر سکتا. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض وفات شروع ہو گیا اور دن بدن آپ کی طبیعت بوجھل سے بوجھل ہوتی چلی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی ازواج سے کہ بھلا کل میں کہاں رہوں گا، بھلا کل میں کہاں رہوں گا، بھلا کل میں کہاں رہوں گا. تو ازواج مطہرات نے محسوس کیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں کہاں مستقل سکونت اختیار کر لوں، تو انہوں نے بخوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا کر قیام فرمانا پسند فرمایا. اور طبیعت اتنی خراب تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس، ان دونوں حضرات کے کندھوں کا سہارا لے کر پاؤں گھسیٹتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر حجرے تک پہنچے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا بھی ممکن نہیں تھا، ورنہ آپ کا عام معمول کیا تھا کہ آپ باری باری رات بسر کرتے تھے ہر زوجہ محترمہ کے پاس، اور عصر کے بعد آپ ایک فلائنگ راؤنڈ لگایا کرتے تھے، تب تمام ازواج کے ہاں یعنی کچھ دیر تشریف فرما ہوتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلی اہلیہ کے ہاں، پھر اگلی اہلیہ کے ہاں، پھر اگلی اہلیہ کے ہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس معمول میں سے اپنی بیماری کی وجہ سے نکلنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے اجازت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سہارے پر، ان کے کندھوں کا سہارا لے کر، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنے پاؤں سے چل سکیں، پاؤں تقریباً گھسیٹتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرے تک پہنچے. وفات سے پانچ دن پہلے، یعنی اپنے وصال سے پانچ دن پہلے، یعنی بدھ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حرارت میں اور زیادہ شدت آ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. اور جب آپ کی طبیعت تو کچھ سنبھلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کنوؤں سے سات مشکیزے پانی کے لے کر آؤ اور مجھ پر ڈالو. یعنی گرمی اتنی زیادہ تھی، جسم کے اندر درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے تقاضا کیا کہ مجھ پر پانی ڈالو تاکہ میرے جسم کے اندر کچھ گرمی کے اثرات کم ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تکمیل فرمائی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹب کے اندر، لگن کے اندر بٹھا دیا گیا، اور اوپر سے پانی جو ہے وہ اتنا پانی ڈالا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس 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 بس. اس میں اس وقت پھر آپ کو تکلیف میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے. فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی ان پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. ایک روایت میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا. آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ تم اس کی پوجا کرنے لگو. پھر اپنے آپ کو آپ نے قصاص کے لیے پیش کیا. یہ بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اور تمام صحابہ کرام کے محبوب ترین شخص ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں جو جواب دہی ہے اس کا پورا پورا بندوبست کیا ہے کہ میرے ذمے کسی کا کچھ نہ رہے. آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا کہ میں نے کسی کی پیٹ پر کوڑا مارا ہو تو وہ میری پیٹ بھی اس کے لیے حاضر ہے، اور بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری آبرو بھی حاضر ہے کہ وہ میری آبروئی بے آبروئی کر لے. اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز عطا فرمائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ کے متعلق اپنی پچھلی بات پھر دہرائی. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ یہ ادا کر دو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دے کر. یہ انصار کا لفظ جو ہے اس کو بھی سمجھ دیجیے, یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے. سورۃ الانفال کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور جہاد کیا, والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد فرمائی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. تو یہ اس طرح ہے انصار, مدد کرنے والے, نصرت کہتے ہیں نا مدد کو, تو ناصر مدد کرنے والا انصار, یہ قرآن مجید کا دیا ہوا خطاب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی تو یہ انصار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں بھی وصیت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے, لہذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابوبکر رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی بات کر رہے ہیں اور یہ بڈھا ایسے رو رہا ہے. لیکن جب چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام نے تسلیم کیا کہ واقعی ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشاروں کو سمجھنے والے, آپ کے رمز آشنا جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے. پھر سنیے جملہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکایا ہو سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ, کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا, اور میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو خلیل یعنی دوست بناتا, یعنی یہ خلیل کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست ہی بنا دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بناتا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا, لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے, مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے, سب کو لازمن بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. 4 دن پہلے وصال سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں بہت شدت آ گئی. فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں, آپ فکر نہ کریں, ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں, اللہ کے رسول کو کاغذ دو اور ان سے کچھ تحریر جو ہے وہ لے لو, ڈکٹیشن لے لو. اس پر کافی لے دے شروع ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت تکلیف میں تھے اور آپ نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ اور میرے پاس شور نہ مچاؤ. اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی, پہلی بات یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دوسرے اس بات کی وصیت فرمائی کہ وفود کی اسی طرح مہمان نوازی اور حسن سلوک کرنا وفود کے ساتھ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اور تیسری بات جو ہے وہ راوی جو ہے وہ بھول گیا ہے کہ تیسری بات وہ کون سی تھی، لیکن اندازہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاح الصلاح اور تمہارے مل کے یمین، تمہارے غلام اور لونڈیاں، یعنی وصیت فرمائی تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی اپنے وصال سے چار دن پہلے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں خود پڑھائیں، یہاں تک کہ جمعرات کے دن بھی، یعنی جمعے کی شام شروع ہو گئی، مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی. اس کے بعد عشاء کے لیے آپ تشریف نہیں لا سکے اور دریافت فرمایا کہ کیا لوگ جمع ہو گئے نماز کے لیے، حضرت عائشہ نے فرمایا یہاں اللہ کے رسول نماز پڑھ لی، انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کے منتظر ہیں. تو آپ اٹھے اور آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ جو ہے وہ پھر سو گئے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے پھر وہی سوال کیا تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ جی لوگ آپ کے منتظر ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پانی دو، غسل فرمایا اور پھر آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ نماز پڑھائیں، اور 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی رہیں کہ آپ میرے والد ابو بکر کی بجائے کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپیں، اس لیے کہ میرے والد بڑے نرم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، اور ان پر رقت طاری ہو جائے گی نمازی کے اندر اور رونے لگیں گے اور وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اور اگر اسی حال میں آپ کا وصال واقع ہوا تو لوگ اس کو بدشگونی کے طور پہ لیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے. ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور آپ کو تخفیف محسوس ہوئی اپنی بیماری کے اندر، تو آپ ظہر کے وقت تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ نماز پڑھائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ، اور جن صحابہ کے سہارے پر آپ تشریف لائے تھے ان سے کہا کہ تم مجھے ابو بکر کے ساتھ بٹھا دو. تو قاعدہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو پھر امام جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرانے لگے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہنے لگے، جیسے ہوتا ہے نا یہاں پر کہ امام جو ہے اس کی آواز دور تک نہ پہنچ رہی ہو تو پیچھے کوئی مکبر کھڑا کیا جاتا ہے، مکبر جو تکبیر اونچی آواز سے کہتا ہے. تو اب وہ فنکشن جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر ادا کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں گویا صحابہ اکرام نے نماز عطا فرمائی. ایک دن پہلے یا دو دن پہلے، مراد کیا ہے، ہفتہ یا اتوار، یعنی سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد فرما دیا اور ساتھ ہی آپ کے گھر میں 7 دینار تھے وہ بھی صدقہ فرما دیے، اور رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا. آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، ان سب کا آپ نے حساب کتاب چکایا. حیات مبارکہ کے آخری دن یعنی سوموار کے دن، یہ ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف تو نہ لائے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ، جو مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، اس کا پردہ اٹھایا تو صحابہ کرام بڑے بیتاب ہوئے. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا جی چاہتا تھا کہ ہم نماز توڑ کر یا نماز کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کریں گے. حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی صبر کیجئے نا کہ کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرائے دیکھ کر کے, جی صحابہ کرام جو ہیں وہ میرے بغیر بھی حضرت ابوبکر کی قیادت میں نماز ادا کر رہے ہیں, اور یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیکھنا تھا صحابہ کرام کو اجتماعی طور پر. آپ نے تبسم فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے, اور انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے ہیں. حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں, یعنی نماز چھوڑ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کریں. اس کے بعد کوئی اور نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی. فجر کے بعد یہ چاشت کا وقت جو ہے, یہ یعنی جو انگریزی کیلنڈر ہے اس کے مطابق مڈ ڈے جسے کہتے ہیں, کہ اگر صبح طلوع آفتاب سے جو مڈ ڈے ہے نصف النہار, اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو دوسرا پہر ہے دن کا وہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کیلنڈرز کے اوپر آج کل وہ تقریباً 8:30 کے قریب وہ وقت شروع ہو جاتا ہے, یعنی سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے. تو یہ ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت, یعنی زوال نصف النہار سے پہلے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور کان میں ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی, پھر دوبارہ اشارہ کیا اور پھر کان میں کچھ کہا وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں فاطمہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, اس پر میں رو پڑی. دوبارہ آپ نے فرمایا کہ تمام جو بھی قریبی اعزہ ہیں ان میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی, اس پر میں ہنس دی, میں خوش ہو گئی. آپ کی طبیعت یعنی لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی خرابی کی طرف, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آثار ہوتے ہیں موت کے وصال کے وہ ظاہر ہو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کمزوری طاری تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک لگوا دی اور آپ کو بٹھا دیا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مسواک چاہتے ہیں آپ لینا؟ نے کہا ہاں. تو مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ میں ڈالا, لیکن چونکہ کمزوری بہت زیادہ تھی تو آپ مسواک چبا نہیں سکے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو نرم کر کے دوں؟ تو حضور نے فرمایا اشارے سے ہاں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی, اور آپ نے خوب اچھی طرح سے مسواک کی, اور پھر آپ نے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے اور بار بار پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے یہ بہت بڑی سعادت سمجھتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے حجرے میں ہوا, اور آپ کا وصال میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوا, اور آپ کا تھوک اور میرا تھوک اس مسواک کے ذریعے سے آپس میں ملے. تو یہ ان کے لیے واقعتاً بہت بڑا اعزاز تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ رتبہ جو ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا صحابہ کرام کا بالعموم اور ازواج مطہرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریبی تعلق تھا یہ ان کا نصیب ہے جو ہم میں سے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی اور چھت کی طرف بلند کی, اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے کہ ان انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا. یہ سورہ مائدہ کی ایک یا سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ کے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ جو صدیقین انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں سے, یا پڑھیں گے اکثر سورہ فاتحہ کی شرح میں جہاں انعمت علیہم کی شرح آتی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جی جن پر تو نے انعام کیا, تو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کون کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام, پھر صدیقین, پھر شہداء اور پھر عام صالحین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ یا اللہ مجھے بھی ان کی رفاقت میں لے جا اور پھر مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رفاقت مجھے عطا فرما دے. اللہم فر رفیق الاعلیٰ، اللہم فر رفیق الاعلیٰ. آخری فقرہ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا اور اسی وقت آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے، اپنے رب تعالیٰ سے جا کر مل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز سوموار اور چاشت کی شد شدت کے وقت پیش آیا، یعنی جو برائٹ دن ہوتا ہے چاشت کا وقت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے تو 8:30 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے. یوں سمجھے کہ اس میں بھی ذرا اور 1-2 گھنٹے کا اضافہ کر لیں گے جب دھوپ پوری شدت کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جو ہے وہ آنن فانن پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بڑا سخت موقف اختیار کیا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور آپ نے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس 40 دن کے لیے گئے تھے، لوگوں نے سمجھا تھا کہ وہ غائب ہو گئے اور پھر وہ واپس آ گئے تھے، اللہ کے رسول بھی واپس آئیں گے. اب عام تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینسز کھو بیٹھے تھے شدت غم کی وجہ سے، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسٹریٹجی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ایک دم جو گیپ آیا تھا کہ جب تک وہ گیپ فل نہ ہو اور آپ کا سکسیسر جو ہے وہ اپنا، جیسے آج کل کہتے ہیں حلف نہ لے لے، وہ اپنا پوزیشن سنبھال نہ لے اس سے پہلے پہلے اس کا خبر کا. اور آپ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت فوت ہوتا ہے تو اس کی یعنی انتقال کا کی خبر جو ہے اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے اور پہلے جو نیکسٹ آدمی ہوتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے دنیا کے تمام جو سربراہان مملکت ہیں ان سے زیادہ عزت والے، زیادہ مقام والے تھے، اور آپ کا وصال جو تھا ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور ایک ایسا گیپ تھا کہ جو نہ پہلے کبھی ہوا تھا پیدا اور نہ بعد میں ہونے والا تھا. لہذا میرا احساس یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ساتھ میچ یہ بات کرتی ہے کہ آپ اپنے سینسز نہ کھوئیں، ہوش و حواس میں رہیں اور یہ ایک اسٹریٹجی ہو. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ذرا دور کے مکان میں تھے وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، تشریف لائے اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یمنی دھاری دار چادر جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور پھر مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر تو نہیں بیٹھے لیکن حضرت ابوبکر جو ہے وہ ممبر پر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام بھی سارے حضرت ابوبکر کے جمع ہو گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ من کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدن قد مات. جو شخص بھی تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے. ومن کان یعبد اللہ، البتہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ فہو حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا. اور پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت کوٹ کی کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے. افا ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل کفر میں لوٹ جاؤ گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اور اس آیت پر وہ تمام صحابہ کا جو ایک اضطراب تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی، وہ ساری جو ہے وہ سیٹل ہو گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے سے. اور پھر اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجہیز و تکفین ہوئی ہے وہ اگلے دن ہوئی ہے، یعنی وہ جو اہم معاملہ تھا سکسیشن کا پہلے اس کو طے کیا گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت طے ہوئی اور آپ کی بیعت ہوئی اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تین چادروں کے اندر، اور وہ اشخاص کے نام بھی سیرتی کتابوں میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوئی، دس دس آدمی باری باری جاتے تھے، اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کے آتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے، اور پھر یہ کہ امامت کسی نے نہیں کرائی، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ اصل میں مغفرت کی دعا ہے، اور نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ بھی نہیں کرتی، تو اصل میں جو بھی اندر جاتے تھے، یعنی چھوٹا سا حجرا تھا، تنگ جگہ تھی، تو دس دس آدمیوں کی گنجائش تھی، وہ جا کر اصل میں درود و سلام پڑھ کر واپس آ جاتے ہوں گے، اس لیے کہ اگر نماز جنازہ ہوتی تو پھر لازمن کوئی نہ کوئی امامت بھی ہوتی، یہ بھی واضح ہے کہ امامت نہیں ہوئی، اور دس دس آدمیوں میں جا کے نماز جنازہ پڑھی ہے، تو وہ نماز جنازہ اصل میں مغفرت کی دعا نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام اور آپ کے درجات کی بلندی کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت النبی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں پھر وہ درخواست آپ سے کروں گا کہ آپ حضرات میں سے جنہوں نے ابھی تک زندگی میں کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی، وعدہ کیجئے اپنے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ وعدہ کیجئے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہ آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں گے، اپنی پسند کے آتھر کے پڑھیے، اپنے فرقے اپنے مسلک کے آتھر کی پڑھیے، لیکن ضرور پڑھیے، ہو وہ آبجیکٹو سیرت، یعنی پہلے دن سے لے کر آپ کے وصال تک، خود آپ پر واضح ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طرز زندگی کیا تھا، آپ نے کن مشاغل میں وقت گزارا، آپ نے اپنی اس حیات طیبہ بھائی خاص طور پر یعنی جو 23 سال گزرے ہیں وہی کے آغاز کے بعد، اس میں آپ کے مشاغل کیا رہے، آپ کی سرگرمیاں کیا رہیں، آپ کا مشن کیا تھا، اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا محنت کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔